بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 فروری 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ حشر کی آخری آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ حشر کا آخری رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کے آغاز میں یعنی رکوع کا آغاز جو ہے وہ تقوی کی تاکید سے ہوا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے، حرام سے، معصیت سے باز آ جاؤ. تقوی کا مفہوم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اور ہر شخص اس بات کا خیال کرے اور جائزہ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے اپنے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے. واتقوا اللہ. اور دیکھو اللہ سے ڈرو. یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ کسی بھی وقت تمہارے اختتام پذیر ہو سکتی ہے. پھر اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا. فکر کرو آخرت کی اور ڈرو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے. ان اللہ خبیر بما تعملون. جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تمہاری کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. تمہارا ہر عمل، ہر فعل، یہاں تک کہ تمہاری نیتیں، ارادے، عزائم، امنگیں، ہر شے اللہ پر واضح ہے، کھلی ہوئی ہے. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. اور دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے منہ موڑ دیا. تو اللہ نے انہیں خود ان کو اپنی ذات سے، ان کی اپنی نفع و نقصان سے بھی غافل کر دیا. ہدایت آئی تھی، ان کے پاس پہنچی تھی، وہ آپ آخرت کو مان گئے تھے، سمجھ گئے تھے، لیکن پھر دنیا میں پڑھ کر اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے انجام سے غافل کر دیا. اصل انجام بھولے بیٹھے ہیں، اسی دنیا کو کوئی سمجھے بیٹھے ہیں. اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں. کوئی شخص امتحان گاہ میں بیٹھ کر یہ سمجھے کہ یہی میری اصل منزل ہے، مقام ہے، اور یہی جو ہے مجھے یہیں تک پہنچنا ہے، تو آپ اس کے دماغ پر شبہ کریں گے، شدید طور پر پریشان ہو جائیں گے کہ اسے ہوا کیا ہے، یہ اپنی اصل زندگی، اپنے اصل مستقبل کو بھول کر اسی کو اپنا کل سمجھ بیٹھا ہے، اس سے زیادہ تو احمق کوئی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ نہ ہو جائے تمہارا، اللہ تعالیٰ کو اگر تم بھلا دو گے جبکہ حقیقت تم پر کھل چکی ہے۔ دیکھیے خطاب اہل ایمان سے ہو رہا ہے، اہل ایمان وہ ہیں جن پر حقیقت واضح ہے، وہ پہلے اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، پھر اس سب کو نظر انداز کر کے دنیا داری میں پڑ جائیں۔ دنیا داری تو پھر بھی ایک درجے میں اس کی گنجائش ہے، دنیا پرستی، حوث پرستی، دولت پرستی اور اللہ کے احکامات کو اور شریعت کے جو ہے تفصیلات کو بھلا دیں، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی آخرت سے اور اصل مستقبل سے بالکل بیگانہ ہو کر اور دنیا کے کتے بن جاتے ہیں۔ یہ بدترین سزا ہے جو انہیں دنیا میں ملتی ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں کہ جو نافرمان ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی یہ طرز عمل، یہ سرکشی ہے، بغاوت ہے اللہ سے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دیکھو جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ وہاں دو ہی انجام ہیں، یا جنت ہے نعمتوں کی جو اعلیٰ ترین شکل ہو سکتی ہے کلائمیکس، یا جہنم ہے عقوبت اور سختی اور سزا، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے سخت، اور وہ دونوں ابدی ہیں، لہذا اس سے بالکل انسان جو ہے وہ بے فکر ہو کر اور آخرت کو بھلا کر اگر دنیا میں پڑ گیا تو وہ اپنا انجام خود سمجھ لے۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون، کامیاب اور بامراد ہونے والے تو وہی ہیں جو اصحاب جنت ہیں۔ ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیاب کون ہے؟ دنیا میں جو ہے بلینئر بن جانا، دنیا میں جو ہے وہ بڑے نام اور نمود کا حاصل ہو جانا، یہ کامیابی ہے؟ بس یہ ہے سارا فرق۔ تو کامیاب اور بامراد صرف وہ ہیں کہ جو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، سورہ آل عمران کی آیت یاد کر لیجیے، جس کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، بس صرف وہ کامیاب ہے، اور کوئی تصور نہیں ہے کامیابی کا، کم سے کم اہل ایمان کے لیے نہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ آیت ہمارے زیر مطالعہ تھی، پچھلے میں نے ترجمہ کر کے ربط مضمون کے لیے یہ تسلسل قائم کیا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن، یعنی ایسی عظیم نعمت تمہیں ملی ہوئی ہے جو آنکھیں کھول دینے والی ہے، جو ہدایت کو پورے طور پر واضح کر دینے والی ہے، یہ کلام اگر ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت سے۔ اس میں ایک پہلو وہ ہے جس کی طرف میں تفصیل سے اشارہ کر چکا ہوں پچھلے اپنے خطابات جمعہ میں، عظمت قرآن کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے۔ کیا ہے قرآن کی عظمت، کیا ہے اس کا مقام و مرتبہ، تم جان ہی نہیں سکتے، اس تمثیل سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو تاثیر اللہ تعالی کے تجلی کی ہے وہی تاثیر اس قرآن کی ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، نہ تم اللہ کی عظمت کو کما حقوق جان سکتے ہو، نہ قرآن کی عظمت کو جان سکتے ہو، لیکن اس تمثیل سے سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو عام کتاب مت سمجھو، یہ کتابیں نیز چیزیں دیگرست، اور اس پر غور کرو کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کی ہیبت سے. اب سوچو کہ اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے. ایک تو یہ ہے اس کا پہلو. دوسرا یہ ہے کہ انسان کے حوالے سے اس میں ایک شکوہ ہے کہ اتنا عظیم کلام، لیکن انسان کا دل جب پتھر ہوتا ہے تو اس پر بے اثر. پہاڑ جیسی سخت چیز، پتھر کا پہاڑ ہو، اس کے اوپر یہ قرآن نازل ہو جاتا تو وہ پھٹ پڑتا، لیکن انسان کے دل کی سختی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ ہے وہ چیز کی جس کی طرف قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر جو ہے اشارہ کیا گیا کہ ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک فهي كالحجارة او اشد قسوة. یہ یہود کے لیے کہا گیا ہے. اور یہود کا ذکر کرتے ہوئے میں یہ بات ضرور یاد دلاتا ہوں کہ یہود وہ ہیں جن کے پاس شریعت تھی، جن کے پاس اللہ کی کتاب تھی، جو رسولوں کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، لیکن جب دل سخت ہوئے تو کیا حال تھا. ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک فهي كالحجارة او اشد قسوة. پھر جب وہ بدعمالیوں میں، دنیا پرستی میں لگ گئے تو تمہارے دل سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ پتھر کی مانند ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی سختر. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھروں میں سے تو وہ بھی ہیں جن سے چشمے بہ نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور وہ بھی ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کی ہیبت سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. لیکن اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے. یہ وہ اشارہ ہے کہ اتنا عظیم کلام، اتنی عظیم نعمت، اور اس سے تم فائدہ نہیں اٹھا رہے. یہ نازل کر دیا جاتا اگر کسی پہاڑ پر بھی تو وہ بھی دب کر پھٹ جاتا. علامہ شبیر عثمانی نے اسی آیت کے حوالے سے اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اپنے والد کے تین اشعار جو ہیں وہ نقل کیے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے حوالے سے بڑے خوبصورت اشعار ہیں. سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو، سنتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو. یہ بدعات کیا ہیں؟ جو اصل قرآن کو اور دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم اپنی طرف سے اور ہی چیزیں نکال لاتے ہیں اور ان کو دین کا حصہ سمجھ کر جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، جن کا کوئی ثبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور صحابہ سے نہیں ملتا، اور انہی کو کل دین سمجھ کر اسی کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جس طور سے آج کل منایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا کوئی تعلق ہے اس دور سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں تھا؟ چنانچہ ساری ساری رات نعت کی محفلیں ہوں گی. اچھا، محفلیں بھی کیا ہوگی؟ وہ نعت بھی انڈین گانوں کے طرز پر پڑی جا رہی ہے، اور فجر کے وقت لوگ جو ہیں جا کے سو جائیں گے. یہ کون سا دین ہے؟ ساری چیزیں تلپٹ ہو گئی. بہرحال سنتے سنتے، اور اب تو خیر ماشاءاللہ کیک کاٹنے کے حوالے سے اب مقابلہ شروع ہوگا، ہو چکا ہے. اب ایک نئی چیز جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی، اگلے سال اس سے بڑھ کر ہوگا، پھر اس کے ساتھ اس سے اور آگے بڑھ کر ہوگا. کہاں جائے گا یہ معاملہ؟ یہ کس کی ہم پیروی کر رہے ہیں، کس کی نقالی کر رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں ہوش نہیں ہے. تو بات یہ ہے، سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو. یہ جو بدعتوں کی محفلیں چل پڑی ہیں، کام بہرے ہو گئے، دل بے مزہ ہونے کو ہے. آؤ سنو آئیں تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی. نغمہ مشروع کون سا ہے؟ پارا جس کے لحن سے تورے ہدا ہونے کو ہے. تورے ہدا جس کے لحن سے پارا پارا ہونے کو ہے. یہ مشروع جو ہے نغمہ کون سا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائش سے سنا کرتے تھے، وہ یہ قرآن ہے. حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو. اس قرآن کی اگر کوئی تاثیر نہیں ہو رہی اور کہیں اور سے تاثیر جو ہے لائی جا رہی ہے مصنوعی طور پر دائیں سے اور بائیں سے، اس کا اقبال نے بھی مرثیہ کہا ہے کہ تمہارے دل جو ہے اس کے اندر گداس پیدا ہوتا ہے رومی وہ جامی کے اشعار سے اور مختلف شعروں سے، قرآن سے کوئی جو ہے وہ لرزش تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتی. حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، کوہ جس سے خاش عم متصدعا ہونے کو ہے. یہ الفاظ یہاں سے دیے انہوں نے. یہ وہ نغمہ ہے کہ جو صحیح طور پر پڑھا جائے تو پہاڑ پھٹ جائیں. اور یہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خود معمول تھا، رات آدھی رات، دو تہائی رات، ایک تہائی رات قرآن ہی تو پڑھتے تھے. ورتل القرآن ترتیلا، صحابہ کو بھی تلقین کرتے تھے اور پھر مختلف مواقع پر صحابہ سے فرمائش کرتے تھے مجھے قرآن سناؤ. یہ ہے وہ مشروع جو شریعت میں، جو اصل حقیقت میں جو نغمہ سننے کا ہے بار بار، اور جس کی تاثیر دل پر آتی ہے. بہرحال یہ ہے وہ عظیم ترین نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی. فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. یہ معاملہ تو تھا اللہ کے کلام کی عظمت اور تاثیر. تو جب کلام کا یہ عالم ہے تو صاحب کلام اس کی صفات کا بھی اندازہ اس کے اسماء حسنہ سے کسی قدر کیا جا سکتا ہے. نہ تم قرآن کی عظمت کو پورے طور پر جان سمجھ سکتے ہو اور نہ اللہ کی عظمت کا پورا ادراک تمہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ اب صاحب کلام کے جو اسماء حسنہ ہیں، جو اعلی صفات ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہے کہ ان پر غور کرو تو کچھ اس کی عظمت کا تمہیں بھی اندازہ ہو. یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نوعیت کو ہم نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے، اور اس کے اندر بحث اور اس میں جو ہے وہ دلچسپی لے کر اس کو موضوع بحث بنانا، اس کو منع کیا گیا. بس وہ ایک شے ہے اور وہ انسان ہر شخص اپنے دل میں باطن میں جانتا ہے کہ ایک پرفیکٹ بینگ ہے، اس کی پہچان کروا دی گئی ہے. اسی کی تلاش میں وہ کسی، جب اللہ تک نہیں پہنچ پاتا تو کسی اور ہستی کو اپنا معبود بنا کر پوجنے لگتا ہے. پرفیکٹ بین کا متلاشی ہے، نئے نئے بت تراشے جاتے ہیں، وہ شخصیات کی شکل میں بھی ہوتی ہیں اور پھر ان کے لیے قربانیاں بھی دی جاتی ہیں. ہر ہر دور میں نئے نئے بت تراشے جاتے ہیں، شخصیات کے بھی تراشے جاتے ہیں اور لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ جوانیاں لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک کانسیپٹ ہے اللہ کا، ایک وجود، پرفیکٹ بینگ کا ایک کانسیپٹ. لیکن ذات کیا ہے اس کی کنا میں مت پڑھو، وہ جان ہی نہیں سکتے. اس کو تم پہچانو گے، ہاں تمہارے باطن میں اس کی ایک معرفت کا دیا روشن ہے، اور باقی اس کی صفات کے حوالے سے اس کی عظمت کا اندازہ کرو. چنانچہ صفات میں سے بھی ایک اصولی بات فرمائی گئی کہ وللہ الاسماء الحسنى، تمام اچھے نام اللہ کے. دیکھیے ایک لیول وہ بھی ہے اللہ کی معرفت کا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. سورہ حدید کی پہلی آیت بھی وہی تھی اور سورہ حشر کی پہلی آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں جس میں تسبیح کا ذکر ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ تسبیح اور تحمید یہ ایک اعتبار سے معرفت کو مکمل کر دیتی ہے. تسبیح کیا ہے کہ وہ ذات، وہ اللہ ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر کوتاہی سے پاک ہے، منزہ، اس سے ماورا ہے، بیونڈ. اور تحمید کیا ہے؟ ہر خیر، ہر خوبی، ہر حسن، ہر رانائی کا منبع اور سرچشمہ وہ اللہ کی ذات. جب یہاں تک پہنچ گئے تو ایک درجے میں معرفت کی تکمیل ہو گئی. بس اللہ کے بارے میں آپ اصولی طور پر یہی جان سکتے ہیں، وہ ایک ہستی ہے، وہ پرفیکٹ بینگ ہے. اور پرفیکٹ بینگ کس معنی میں ہے؟ کہ ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک، مبرہ، منزہ، ماورا. اور دوسری طرف ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر حسن اس کا مرقع اور اس کا منبع و سرچشمہ، کائنات میں جو حسن بھی نظر آ رہا ہے وہ اسی ذات کا ہی ایک ظہور ہے، اس کی صفات کا ایک ظہور ہے. چنانچہ ایک یہ ہے، دوسرے فرمایا کہ وللہ الاسماء الحسنى، عیب نقص تو پاک ہے ہی، خوبیوں کے حوالے سے تمام اچھے نام اسی کے ہیں. فادعوہ بها، اب کچھ نام اللہ نے خود معین کر کے بھی بتا دیے، ایک تو اصولاً بتا دیے تمام اچھے نام، چنانچہ وہ ہیں کہ جو اب آگے ان کا ذکر آئے گا. کلام کی عظمت، اب صاحب کلام کی عظمت کو جاننے کے لیے، کچھ اندازہ کرنے کے لیے اس کے ان صفاتی ناموں پر غور کرو، کیونکہ جتنا عظمت کا احساس ہوگا اتنا ہی انسان کے اندر ایمان بھی پختہ ہوگا اور رب سے ایک محبت کا جذبہ جو ہے جو مطلوب ہے وہ تب ہی پیدا ہو. ورنہ ایک سرسری سا معاملہ ہے، جیسے فلسفیوں کے ہاں ایک تصور ہے، یہاں ایک ٹھیک ہے فرسٹ موور ہے، کائنات کہیں سے تو سٹارٹ ہوئی ہوگی، تو بس آغاز کرنے والا، اس کائنات کی جو بال ہے لڑکتی ہوئی اسے پہلی کک لگانے والا وہ ہے، وہ اللہ ہے. فرسٹ کاز، فرسٹ موور. اب اس کے ساتھ کوئی ایک ذاتی تعلق، اس کی عظمت، اس کی صفات، اس کی خوبیاں، اس کے ہم پر احسانات، جب احسان کسی کا ہوگا تب انسان اس کے ساتھ ایک قلبی تعلق محسوس کرے گا، اور اگر وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، باقی تو کائنات خود بخود اپنے اصولوں پر چل رہی ہے، کاز افیکٹ ایک چین ہے جو چلا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے ایمان، یہ ہرگز ایمان نہیں. وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. بید الملک، ابھی آئے گا الملک کس معنی میں ہے کہ وہ بادشاہ حقیقی ہے. چنانچہ اب اس کی صفات آ رہی ہیں اور ان میں پہلے اصولی طور پر فرمایا، اصولی بات کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کا یہ کلام ہے، جس کی یہ تاثیر ہے، جس کا یہ مقام ہے اس کلام کا، وہ صاحب کلام جو ہے وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود یعنی جس کی بندگی کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے رجوع کیا جائے. کائنات میں سوائے وہ ایک ہی ہستی ہے اور کوئی ہے ہی نہ، کوئی مشکل کشا ہے نہ حاجت روا ہے نہ رازق ہے نہ بندگی کے لائق ہے، اس لیے کہ باقی تو سب مخلوق ہیں. خالق اور مخلوق کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بندگی کے لائق ہی نہیں ہے، بندگی سب کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کی، ہو گرے پیکرے محسوس تھے انسان کی نظر، لوگوں نے کہا کہ کچھ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا، وہ بت بنا دیے، ہاتھ اس کے جو ہے ہاتھ بھی بنا دیے، آنکھیں بھی بنا دی، اس کے آگے سر جھکا رہے ہیں، تو کوئی جو ہے کسی آئیڈیا کی بندگی کر رہا ہے، کوئی اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہے، اپنی ذات ہی اس کے لیے کعبہ بنی ہوئی ہے، باقی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے مفادات، اپنے دلچسپیاں، اپنی نفسانی خواہشات انہی کا غلام ہے. کوئی جو ہے عبد دینار ہے، عبد درہم ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا، دولت کا پجاری ہے، دولت کسی ذریعے سے بھی آئے، اس کے نزدیک وہ یہی حاصل کرنے کی شے ہے، اس کی ساری محبت اس کے ساتھ ہے، اس کے دل کی کلی کھلتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اتنا اور بڑھ گیا بیلنس، اتنے اساتذات اور ہو گئے ہیں، یہی اس کی راحت ہے. تو اصل میں کوئی شے ان میں سے ایسی نہیں ہے جس کی بندگی کی جائے، بندگی تو کر رہے ہیں لوگ. ہندوؤں کا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہر شے کی، درخت کی اور ایسی ایسی چیزوں کی جو نام نہ زبان پر لایا جا سکے وہ پوجا کر رہے ہیں، پستی کا یہ عالم، ذہنی پستی. لیکن کائنات میں کوئی لائق بندگی کوئی اگر کوئی ہستی ہے تو صرف ایک، پہلا تعارف تو یہ ہے اللہ کا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی خدائی کی صفات اور اختیار رکھتا ہی نہیں کہ اسے معبود ہونے کا کوئی حق پہنچتا ہو، وہ ایک ہی ہستی ہے. عالم الغیب والشہادہ، اب اس کے مزید صفات. غیب و شہادت، سب سے واقف، سب کا جاننے والا. غیب وہ چیزیں ہیں جو ہم مخفی باتیں کہتے ہیں، خفیہ باتیں. شہادت وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. جو بھی چیزیں ہیں کائنات میں، جو بھی حقائق ہیں، کچھ ہمارے لیے غیب کا درجہ رکھتے ہیں اور کچھ شہادہ کا مقام رکھتے ہیں. غیب و شہادہ ٹوٹل جاننے والی وہ ایک ہستی، اس نے اپنے غیب میں سے کسی قدر علم دیا ہے اپنے رسولوں اور نبیوں کو. الا من ارتضی من رسول، یہ ذکر ہے سورہ جن میں بھی ہے اور مقامات پر بھی. لیکن کل غیب کا مالک عالم صرف اور صرف وہ. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کسی بھی حصے کا، مگر اتنا جتنا اللہ ہی چاہے. اپنے اس علم غیب میں سے وہ کسی کو کتنا حصہ دیتا ہے کتنا نہیں دیتا، یہ اختیار اس کا ہے. لیکن ٹوٹل غیب، عالم الغیب والشہادہ، ایک ہی ہستی ہے اور کوئی نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جو بندگی کے لائق ہے، اب اس کے اندر کوئی صفات بھی تو ہونی چاہیے نا. وہ صفات، صفت علم بہت اہم صفت ہے، اور اس کا وہ جو مقام اس کے پاس ہے، اس کے تو کوئی آس پاس کا دس بھی جو ہے کوئی زیادہ ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی اور مخلوقات میں سے کسی کے پاس. علم جتنا بھی ہو، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں. ایک اور بات نوٹ کر لیجیے گا یہیں پر، کہ چونکہ یہ صفات کا معاملہ ہے وہ، اور ہم جب اس کو بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے اور انسانوں کے لیے بھی، تو الفاظ مشترک ہوتے ہیں. اللہ بھی عالم ہے، جاننے والا ہے، انسان بھی عالم ہے، علماء بھی ہیں، پھر علامہ بھی ہیں، بہت زیادہ علم رکھنے والے بھی ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کو خطاب دیا گیا، کچھ ایسے ہیں جو خود بن بیٹھتے ہیں، اور جو بھی ہے علامہ ہیں. لیکن اور وہی لفظ علم اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. تو خالق اور مخلوق، اسی طرح قدرت، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کسی حد تک انسان بھی کچھ کچھ چیزوں پر قادر ہے، تبھی تو اس کا جو ہے وہ حساب بھی ہونا ہے. اسے اللہ نے یہ اختیار تو دیا، ادھر چاہو یا ادھر جاؤ، اما شاکرا و اما کفورا. اور اس کو ہاتھ بھی کھول دیے ہیں، ٹھیک ہے تم جو بھی کرو، زبان بھی کھول دی ہے، لیکن تمہارے ہر عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا، اور زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی بات پرس ہوگی. تو قدرت تو کسی نہ کسی درجے میں ہمیں دی گئی ہے. تو یہ ہے کہ ہم، لیکن فرق جو بہت بڑا ہے جو سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ خالق اور مخلوقات کے حوالے سے بہت نمایاں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، اور مخلوقات میں سے جس کے پاس جو بھی کوئی صفت ہے واٹ سو ایور، وہ اس کی ذاتی نہیں، اللہ کی عطا کردہ ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ابدی ہیں، ازلی ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ایک ہی ہستی ہے. مخلوقات کی صفات عارضی ہیں، حادث ہیں. اور نمبر تین، اللہ کی صفات لا محدود ہیں، اور مخلوقات میں سے جس کے پاس بھی جو صفت ہے، اگر علم ہے یا قدرت ہے یا واٹس ایور، وہ سب کی سب محدود ہیں. یہ تین فرق ہیں جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کہ جب ہم اللہ کے لیے وہی صفت استعمال کر رہے ہیں تو اس معنی میں ہے، ذاتی، ابدی اور لا محدود. اور انسان کی صفت، اچھی صفت انسان میں بھی پائی جاتی ہے، ذاتی نہیں، عطائی، اللہ کی عطا کردہ، ازلی نہیں ہے. یہ تو ایک ٹائم اینڈ سپیس کے خاص وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، اور لامحدود ہرگز نہیں ہے، محدود بلکہ انتہائی محدود. تو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ ہستی ہے جو الرحمن ہے الرحیم ہے. یہ اللہ کا تعارف جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا ہی پسندیدہ ہے. یہ اس کی صفات کی جو یہ جہت ہے اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور مخلوقات کے لیے چونکہ باقی سب مخلوقات ہیں تو یہی صفت ہے اللہ کی جو سب سے زیادہ ان کے لیے کشش کا ذریعہ رکھتی ہے. کل اختیار ہونے کے باوجود انتہائی مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا، یہ اس کی صفات ہیں. اور رحمان کے اندر صفت ایک جو ہے اس کا مادہ ایک یہ رحمت، صفت رحمت جب طغیانی حالت میں ہو، جوش ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہو، اس کے اندر جوش اور ہیجان ہو، تو یہ رحمان کے لفظ کے اندر یہ مفہوم ہے. اور وہی صفت رحمت ایک پرسکون بہتے ہوئے دریا کی مانند یا ایک پرسکون سمندر کی مانند ہے لامحدود، یہ رحیم، لفظ رحیم کے اندر جو ہے اس کی یہ کیفیت ہے، دو شانیں. جیسے انسان بھی ہوتا ہے کبھی کسی کو اچانک دیکھ کر بہت مظلوم، ایک دم رحمت کا جذبہ امڑ آتا ہے، کچھ میں کروں. ایک مستقل اس کا ایک لیول ہے رحمت کا، جو ہر شخص کا اپنا ڈفرینٹ ہے. کسی کے اندر وہ ہمدردی دوسروں کی اور دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ مستقل زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، اور کچھ ہے وہ وقتی طور پر. یعنی ہر اعتبار سے وہ صفت رحمت کا جو کلائمیکس ہے اس کے اوپر ہے. الرحمن هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. پھر فرمایا وہی اللہ کے جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. میں اس کی تفصیل کر چکا ہوں، لہذا دوبارہ نہیں دہراؤں گا. الملک، اب آگے صفات آ رہی ہیں. الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون. اب الملک کا لفظی ترجمہ ہے بادشاہ، اور ہم کہیں گے بادشاہ حقیقی، بادشاہ تو دنیا میں بھی بہت بنے پھرتے ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں، جبکہ ساری دنیا میں ایک جمہوری تصور آ گیا ہے. فرد کی بادشاہی نہیں، عوام کی بادشاہی، جب یہ جھوٹا تصور ہے، بہرحال ہے. پاکستان میں بھی جمہوریت ہے، عوام کی بادشاہی، عوام کو خوش ہونا چاہیے، ان کی بادشاہی کا دور ہے. تو بہرحال یہ ہم نے بت پالے ہوئے ہیں، ان کی اپنی دین کے حوالے سے ان کی کیا حیثیت ہے، یہ بہت غور طلب بات ہے. لیکن الملک، بادشاہ حقیقی، چنانچہ اس پر قرآن مجید میں اور جو مقامات آئے ہیں اس کی تشریح میں کہ یہ بادشاہی کس معنی میں ہے. ایک دنیاوی بادشاہی کا تصور ہوتا ہے ہمارا، لیکن یہ بادشاہی اس سے بہت بیونڈ ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی مملوک ہے، کل کائنات سب کے سب اس کے تابع فرمان ہیں، سب اس کے حکم کے پابند ہیں، پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے. آپ کہیں گے زمین پر تو بڑا فساد بچا ہوا، یہاں تو حکمرانی ابلیس کی ہے، آج کل طاغوت کی ہے، ابلیس کی قوتوں کی ہے. تو بہرحال وہ بات پھر وہیں آ جائے گی کہ یہ اللہ نے انسان کو امتحاناً اختیار دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے جس سے سلب کر لے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، اور یہ امتحاناً ہے، سیدھی سی بات ہے. لہذا اصل میں تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں، ہمارا یہ وجود اس کا روا روا اللہ کے قانون کا پابند ہے. یہ پورا جو ہے جسم، جو جس کے اندر ایک پوری مشین چل رہی ہے، وہ کس کے تابع ہے؟ ہمارا ایک ایک بال اس کا پابند ہے، ہمارا ایک ایک سیل اس کا پابند ہے. چھوٹے سے محدود معاملے میں اللہ نے کچھ ہمیں آزادی دی ہے، اس آزادی کا جو ہم نے فائدہ اٹھا کر جو دنیا میں ایک طوفان نے بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، اس کے لیے تو کوئی الفاظ نہیں ہے مناسب کہ اس کی نوعیت کو اور شدت کو میں بیان کر سکوں، وہ ذرا سے حصے میں اختیار دیا اللہ نے، سبھی اسی کے تابع فرمانے، کل له قانتون، له ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، کنٹرول بھی اس کا ہے اس وقت بھی ہے اور بالآخر بھی، فیصلے کے لیے ساری چیزیں اسی کی عدالت میں پیش ہونی ہیں، تمام معاملات، یہ وہ بادشاہ ہے. اسی طرح فرمایا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہی اور اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. دنیا میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں اور بھی بہت بڑے بڑے بادشاہ بھی رہے ہیں، اپنی ذات میں تو وہ ایک آدمی ہی تھا نا، اس کی جو صلاحیت ہے وہ تو اور لوگوں کے بل پر بادشاہی قائم ہوتی ہے، کہیں وہ جاگیردارانہ نظام تھا تو وہ 5,000 منصب دار 10,000 منصب دار اس کے حوالے سے ایک اس کی جو ہے وہ اسٹرینتھ ہوتی تھی، بادشاہ کی اپنی اسٹرینتھ کیا ہے. تو اس اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہیں فرمایا بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی سلطانی اور فرما روائی اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ تو علم کے حوالے سے ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر پتہ تک جنبش نہیں کھا سکتا، یہ اختیار. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور جو چاہے کر گزرے، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں، کسی کا مقام نہیں، کسی کا یارہ نہیں، باقی سب مخلوقات اس کے سامنے جواب دیں. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، پناہ وہی دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا. یہاں سے بھاگ کے جاتے ہیں بڑے بڑے ڈکٹیٹر، کہیں کوئی امریکہ پناہ دے رہا ہے، کہیں کوئی اور پناہ دے رہا ہے انہیں، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. چنانچہ یہ جو بادشاہی، تبارک الذی بیدہ الملک لہ الملک، اس کو عام بادشاہوں پر قیاس نہ کرو، الملک، القدوس، انتہائی پاکیزہ، مجسم پاکیزگی، السلام، مجسم سلامتی، المہیمن، وقت کم ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو مکمل کر دیں، المہیمن، نگرانی کرنے والا، نگہبان، العزیز، غالب اور زبردست، جس کے اوپر کوئی اور قوت نہیں ہے، وہ کسی کو جواب دے نہیں، اور اپنی مرضی کو اور اختیار کو پورے طور پر نافذ کرنے والا، الجبار، اپنی ول کو قائم کرنے والا، اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ خرابی کا درست کرنے والا، جبر، کسر کا جبر کہتے ہیں، کسی کمی کی تلافی کرنے والا، وہ بھی جبار ہوتا ہے، اور اپنے حکم کو پورے طور پر نافذ کرنے کی قدرت رکھنے والا، المتکبر، انتہائی صاحب کبریا. متکبر کا لفظ ہمارے ہاں اچھے استعمال میں استعمال وہ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کے لیے لفظ غلط ہے، انسان اگر یہ صفت اس کے لیے، اس کے شایان نشان ہی نہیں. ویسے المتکبر کا ایک معنی یہ کہ خود بڑا بن بیٹھنے والا، انسان اس معنی میں ہوتا ہے کہ حقیقت میں بڑا نہیں ہوتا، بڑا بن بیٹھتا، لیکن اللہ تو واقعی بڑا ہے، وہ صاحب کبریا ہے، اور یہ جامع اس پر راست آتا ہے، اگر وہ فخر کا اظہار کرے اور وہ متکبرانہ شان دکھائے تو اس کو حق پہنچتا ہے، اس لیے کہ کائنات میں اور کوئی ہستی نہیں ہے جس پر یہ جامع راست آتا ہو، اس پر راست آتا ہے. اور بہرحال بندے سے تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ اس صفت میں بھی اللہ کے ہم پلہ ہونے کی یا اس اللہ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے، نہیں، بندگی وہ عاجزی اور تواضع کا نام ہے. کبر، ذرہ برابر بھی کبر ہوا اگر کسی کے دل میں تو فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. اعمال کتنے بڑے ہوں، گھمنڈ ہو جائے کہ میں بڑی شے ہوں، میں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، وہی پکڑا جائے گی. جو کچھ ہے بندگی، بندہ اس کا کام یہ ہے کہ جتنی زیادہ اسے خیر کی توفیق ملتی ہے دنیا میں، اتنا ہی وہ اللہ کے سامنے بھی جھکے اور مخلوقات کے سامنے بھی متواضع ہو. درخت پر پھل آئے گا تو درخت کی شاخیں جھکیں گی، بندگی کا یہ تقاضا. لیکن وہ ہے المتعال المتکبر، اور یہ جامع اسی کو راست آتا ہے. اسی لیے فرمایا الکبر ردائی، یہ جو کبر ہے تکبر ہے یہ میری چادر ہے. اور چادر ایک زمانے میں، اب تو چادر کا رواج نہیں ہے، جن علاقوں میں ہے تو بہرحال عزت کی ایک نشانی ہوتی ہے، سمبل ہوتا ہے. کسی کی چادر کھینچنے کا مطلب جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، جن کی ہاں یہ چیزیں ہیں ہمارے رواج کا حصہ نہیں. المتکبر، اور یہ صحیح معنی میں یہ جامع اسی پر راست آتا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، اور اس کی شان بہت وہ بلند و برتر ہے ان سے کہ جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں اور جن کو شریک کرتے ہیں. هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی اللہ ہے جو الخالق بھی ہے، الباری بھی ہے، المصور بھی ہے. لہ الاسماء الحسنی، اور تمام اچھے نام اسی کے ہیں، خالق اور باری اور مصور. آئیڈیا دینے والا بھی وہ ہے، اس کی نقشہ کشی کرنے والا بھی وہ ہے، عملاً تخلیق کرنے والا بھی وہ ہے، ڈیزائنر بھی وہ ہے، آرکیٹیکٹ بھی وہ ہے، اور کنسٹرکٹ کرنے والا بھی وہی ہے. یہ پوری کائنات جو ہے اس کا خالق، اس کا مصور، اس کا باری. اور باری کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ عدم سے کسی شے کو وجود بنانا، کوئی چیز نہیں ہے اور اس کو پیدا کر دینا. اور خلق میں یہ ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنا دینا. جیسے والد محترم رحمہ اللہ مثال دیتے تھے کہ بڑھئی نے لکڑی سے کرسی بنا دی، فرنیچر بنا دیا. دھات سے آپ کوئی اور چیز بنا لیتے ہیں. ایک شے سے دوسری چیز بنانا یہ خلق ہے. مٹی سے اللہ نے پیدا کیا انسان کو، آگ سے بنایا جنات کو، لیکن آدم سے وجود بخشنے والا بھی وہی ہے، وہ الباری ہے جو کچھ نہیں ہے اور کوئی شے بنائی. لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں وہ سب کے جو آسمانوں اور زمین میں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح اور تحمید میں مشغول ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول ہے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی ہر ایک کو کوئی شے، کوئی نطق بھی دی ہو، اور اس نطق میں، اپنی نطق میں وہ تسبیح و تحمید میں مشغول ہوگا، اس کا پورا امکان موجود ہے. لیکن جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے اپنے ذرے سے گواہی دے رہی ہے، کائنات کی ہر شے، کہ میرا خالق، میرا سانے، میرا موجد ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ذات کامل. اسے کہتے ہیں یہ گواہی جو ہے، یہ حالات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے، اس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے، حاوی ہے، الحکیم ہے، انتہائی حکمت والا بھی ہے. یہ اس کی تمام صفات بیک وقت اس کے اندر موجود ہیں. وہ انتہائی مقتدر ہونے کے باوجود انتہائی رحیم بھی ہے، اور ساتھ ساتھ انتہائی حکیم بھی ہے. تمام اعلی صفات کا وہ مرقع ہے اور جامع ہے. جہاں پر یہ صورت مکمل ہوئی، انشاءاللہ آئندہ اس سے اگلی صورت کا آغاز کریں گے. اللہ کی حاضرہ کے حوالے سے میں چند منٹ آپ کے لے لوں گا اجازت سے، معاملہ وہی چل رہا ہے اس وقت. مذاکرات کا، لیکن آج کی اخبار کی جو شہ سرخی تھی وہ بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے. جمشید دستی صاحب کا جو بیان آیا ہے، اور ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں، ہمارے نمائندے، عوامی نمائندے پارلیمنٹ میں کیا کچھ کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ ڈاؤجز جو ہیں اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. اپنے ہی بندے نے گویا کہ اندر کے شخص نے اس کی گواہی دی ہے. اب اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنا سر پیٹنے کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہماری کریم جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں اخبار آج کا، کہ وہاں پر جو ہے فاحشہ عورتیں سپلائی ہوتی ہیں، وہاں شراب کی کثرت ہے، ہر قسم کا جو جرم اور بد اخلاقیاں ہیں وہ وہاں پر ہو رہی ہیں، اور وہ ان کا مرکز ہے جو ان کی قیام گاہیں ہیں. ہمارے منتخب سلیکٹڈ لوگ پورے پاکستان سے، جو بڑے ایک بہت بڑی یوں کہنا چاہیے کہ ہوم ورک کے بعد اور اتنا کچھ خرچ کے بعد جو ہے منتخب کر کے لائے جاتے ہیں، وہ ان کاموں میں مصروف ہیں. یہ شرم سے ہمارے لیے قومی سطح پر ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اضافی طور پر اس لیے بھی کہ ہم ہیں بھی مسلمان ہیں. چند ایک ہوں گے ان میں جو غیر مسلم نمائندے ہوں گے، باقی اصل تو مسلمان ہی ہیں نا سب کے سب. کردار کا دیوالیہ جو ہے وہ اس وقت قوم کا سب سے بڑا کرائسس ہے. باقی دوسرا جو اصل ایشو چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، اور وہ ہے آپریشن، فوجی آپریشن جو کسی درجے میں شروع بھی ہو گیا ہے اور اس کی تلوار ہر وقت ویسے بھی لٹک رہی ہے. بہرحال اب ایک ریئیکشنری ہو کر کوئی بات کہنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ٹھنڈے دل سے حقائق کا جائزہ لینا چاہیے کہ پاکستان میں آپریشن بہت ہوئے ہیں. مشرقی پاکستان میں بھی ہم نے فوجی آپریشن کیا تھا، وہ اس کی ترقی جو ہے وہ ابھی تک اس سے ہم نجات نہیں پا سکے. بلوچستان میں 5 مرتبہ فوجی آپریشن ہو چکا ہے. کیا ہے نتیجہ؟ اس وقت بھی وہ سب سے بڑا درد سر ہے. کراچی میں کئی دفعہ آپریشن ہوئے، بلکہ کسی نے بڑا اچھا کہا، وہ تو آپریشن تھیٹر ہے. اس وقت کراچی جو ہے آپریشن تھیٹر میں، کون سا خیر ظاہر ہو گیا، کون سے مسئلے حل ہوئے؟ اور پھر ابھی جو سوات آپریشن کیا تھا، بہت کامیاب، جس کا ڈڑورا پیٹتے ہیں، بہت کامیاب، بہت کامیاب. سوال یہ کہ فوج تو آپ کی بیٹھی ہوئی ہے وہاں، تو جبر کا وہ عالم ہے، آپ جائیں تو جگہ جگہ تو ناکے ہیں، وہاں پر جانا ایک عذاب ہے. اگر امن وہ آپریشن کامیاب ہے تو فوج کو نکالو نا، پھر دیکھو کیا ہے وہاں پر صورتحال. وہاں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ایسی ٹیریٹری میں جا رہے ہیں جو آپ کا دشمن علاقہ ہے. جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے وہاں پر ناکے کے اوپر، جس طریقے سے بیہیو کیا جاتا ہے، ہیوملٹی ہوتی ہے. ایک شخص جو ہے جا کے افسوس ہوتا ہے اسے کہ میں اپنے پاکستان میں آیا ہوں کہ کہاں آیا ہوں. یہ کامیاب آپریشن ہے، نکالو فوج کو وہاں سے، پھر دیکھو. اور اس کی بھی جو حقیقت بتا دی، دیکھیے اس وقت آپریشن کی ڈٹ لگی ہوئی ہے. سوات آپریشن سے پہلے یاد ہے آپ کو کیا ہوا تھا؟ ہمارے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں فیصلہ ہوا تھا 2 مہینے پہلے آپریشن نہیں کیا جائے گا، مذاکرات ہوں گے، آپریشن حل نہیں ہے. وہاں جو گند مچایا گیا وہ تو اپنی ایک بڑی داستان ہے، جو ہماری ایجنسیوں نے کیا ہے وہاں پر، جو حالات خراب کیے تھے وہ بھی کرنے والا کون تھا، یہ جب کھلے گا تو پتہ لگے گا. جو میں متقدمے میں بیان کروں تو کہے صدم بھی ہری ہری. لیکن اب جو بات کھل کے آ رہی ہے، اب یہ کہ الزام لگا دیا گیا کہ جی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا صوفی محمد نے، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور وہ ساری چیز جو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں طے ہوئی تھی وہ اس کو رکھا ہوا ایک طرف، اس کو لات ماری اور آپریشن شروع کر دیا، اور بتایا کہ ملک کے مفاد میں ہے، اور ساری قوم جو ہے وہ فوج کے لیے دعائیں دے رہی ہے، بڑے کارنامے کر رہی ہے وہاں. اب بتا رہے ہیں جناب دست راست تھے جو پرویز مشرف کے اس وقت، کہ بالکل جھوٹ تھا، کوئی معاہدہ انہوں نے نہیں توڑا، امریکہ کے دباؤ پر ہم نے یہ آپریشن کیا. اچھا وہاں بھی کیا تھا، صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، خبریں وہ دیں گے یا جنہوں نے آپریشن کیا ہے اپنے ذرائع سے، وہی وہاں سے آئے گی، اس وہی کو پھیلانا اور اس کو جو ہے اس کو پروپیگیٹ کرنا، یہ یہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، چینلز کی. آج بھی یہی ہو رہا ہے، وہاں آپریشن ہو رہا ہے، اب اتنے دہشت گرد مار دیے گئے، وہ مار دیے گئے، وہاں آپ صحافیوں کو تو جانے دو نا، دیکھے کہ ہو کیا رہا ہے. اور ہمارے ہاں ایک جو ہم نے خلافت فورم میں ایک شخص کو بلایا تھا جو آپریشن کا شکار ہوا تھا وہاں پر، اور اس پر جو ڈرون اٹیک ہوا تھا، اور انہوں نے آ کے کھولا کہ جس ڈرون اٹیک میں ان کے عزیز مارے گئے ہیں اس میں کوئی دہشت گرد ہلاک نہیں ہوا تھا، لیکن اسی ڈرون اٹیک کی خبر ہی آئی کہ اتنے دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. ہم بڑے خوش یہاں پر دہشت گرد مارے جا رہے ہیں، ہماری فوج بڑے کارنامے سر انجام دے رہی ہے، ہو یہ رائے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ سوات میں جا کر دیکھ لیں آپ، باجوڑ میں جا کر دیکھ لیں، جو امریکہ چاہتا ہے. دیکھیے لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر امریکہ کہہ رہا ہے تو پاکستان کے مفاد میں ہرگز نہیں. وہاں کے لوگ، امریکہ کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کو کمزور کر کے، ایٹمی قوت ہے یہ، ویسے ایٹم بم بھی ہمارے لیے ایک مصیبت بنا دیا گیا، اس کو سنبھالنا ایک مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اس کو کمزور کرو کمزور کرو کمزور کرو، اور اس کا ایک بڑا جو ایفیکٹو حربہ یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان نفرت کی دیوار حائل کر دو. نقصان کس کا؟ اس قوم کا. فوج بھی ہماری ہے، عوام بھی ہمارے ہیں، اور اگر نقصان ان دو کے درمیان نفرت کی خلیج حائل ہو گئی تو دشمن کے گھر میں دیے جلتے ہیں خوشی کے شادیاں نہیں. اور آپ ان سارے علاقوں میں جہاں فوجی آپریشن ہوا ہے، وہاں کے جا کے لوگوں کو ٹٹول کے دیکھیں وہ کیا جذبات رکھتے ہیں فوج کے بارے میں. اب آپ مزید کریں گے تو یہ جذبات اور زیادہ نفرت انگیز بھی بڑھے گی. اور آخری بات یہ ہے اس سلسلے میں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، راہل گاندھی نے عمران خان کو جو ہے اس کے منہ پہ تھپڑ لگایا تھا، بلکہ پوری قوم کے منہ پہ ہمارے، کہ ہمارے ہاں بھی بڑی علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں اور ہمیں بھی پرابلمز آتے ہیں، لیکن نہ تو ہم نے کوئی ڈرون حملہ جو ہے کسی کا برداشت کیا آج تک، ہم کر ہی نہیں سکتے، کوئی ڈرون کر کے دیکھے تو بیرونی قوت آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو برداشت کر جائیں. تمہارے اندر بڑی ہمت ہے جو تم برداشت کر رہے ہو. اور نہ آج تک ہم نے فضائیہ کو استعمال کیا ہے ان کے خلاف، ایئر اسٹرائکس، نیور. اور ہم اس معاملے میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ کتنی ہزار ایئر اسٹرائکس پہلے ہوئی تھی وانا اور یہ جنوبی وزیرستان میں، وہ تو وزیرستان کا جو ایک شخص آیا تھا وہ بتا رہا تھا. تو وہاں سے اب محبت کے دمدمے میں ابلیں گے؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ اپنے کلپاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، آپ کو عقل نہیں ہے. ریئیکشن بھی ہو کر جو ہے وہ سارے معاملے کرنا، اچھا انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، خبریں بھی غلط ہے اول تو. اور پچھلے دنوں بھی ایک کالر میں پڑھ رہا تھا کہ بے شمار جو ہے ہماری وہ تخریبی ایجنسی جو انٹرنیشنل ہیں، وہ پاکستان میں سرگرم عمل ہیں، ان کو لگام دینے کی کوشش کوئی نہیں ہو رہی. اصل تو ان کو لگام دو، ان کو جو تم نے چھوڑا ہوا یہاں پر دندناتے پھرتے ہیں ریمنڈ ڈیوس جیسے، اس کے لیے کیا کاروائی کی ہے؟ اصل تو وہ ہیں مجرم، وہ استعمال کر رہے ہیں. جی طالبان کون ہے یہ بھی دیکھیے نا، جی وہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں وہاں سے خبریں نہیں آ رہی. وہاں پر ہر قسم کے طالبان کی میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں تو اپنی پوزیشن واضح کر رہا ہوں. ہم پاکستانی ہیں، وہاں کے رہنے والے پاکستانی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا چاہیے؟ وہاں تو بہت سے تقریبی یہی جو گھسے ہوئے ہیں وہ بھی برسر کار ہیں، تو آپ ان کو پکڑیں، وہاں پر جو وفادار ہیں ان کی مدد حاصل کر کے ایسے لوگوں کو پکڑیں جن کو آپ نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی. جو پراپر راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، یہ ہمارے قومی مسئلہ ہے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے. یہ وارنا کے اندر جب پہلی مرتبہ پرویز مشرف نے آپریشن کیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات بعد میں شروع ہوئے، اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ ہمارے سارے قبائلی لوگ جو ہیں پاکستان کے اور اسلام کے وفادار تھے. یہ ایک لمبی داستان ہے جو میں اس سے پہلے اپنے سیمینار میں بیان کر چکا ہوں، اس کا یہ موقع نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، ہمارے اپنے عوام ہیں، اور ہمیں اس میں جو ہے وہ گڈ بکس جہاں بھی کوئی اچھے لوگ ہیں ان کو بروئے کار لا کر مذاکرات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، انہیں بھی اعتماد میں لے کر ایسے تخریب کاروں کو پکڑا جائے. میں نے اس کی بات آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ جب صوفی محمد صاحب نے معاہدہ کیا تھا اس وقت انہوں نے یہ بات خود کہی تھی، ہم سے کہی تھی، ہمارے وفد سے، کہ اگر ہماری یہ بات مانی گئی اور شریعت اب نافذ ہو گئی جیسے کہ معاہدہ ہو رہا ہے، تو اس علاقے میں جو بھی تخریب پسند ہوں گے ہم ان کو خود پکڑ کے حکومت کے حوالے کریں گے اور حکومت کی رٹ کو یہاں قائم کریں گے۔ یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات سے بات کرتے ہیں بات تو یہاں تک آ گئی تھی، لیکن پھر اب بات کیا آئی، امریکہ کے دباؤ پر وہاں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ جب معاملہ سلجھنے کے لیے چلا ہے تو اس کا حل جو ہے وہ یہ اس کے ساتھ سلوک ہوا ہے، اور اب یہ بات کھل گئی ہے۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ نہیں، انہوں نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی ہے اور اب ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے آپریشن کیا ہے اور امریکہ کی مرضی کے خلاف آپریشن کیا، اس وقت یہ کہا گیا تھا۔ آج وہی جنرل شاہد عزیز جو اس وقت لیڈنگ پوزیشن میں تھے اب بتا رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے دباؤ پر کیا ہے، صوفی محمد کی کوئی غلطی نہیں تھی، ان کی طرف سے کوئی معاہدہ نہیں ٹوٹا اور یہ سب کچھ امریکہ کے دباؤ پر ہم نے کیا، نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں، وہی دباؤ ہے جو اس وقت بھی ہے، اور ہمیں اپنی سابقہ جو ہے ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ حسن حل مذاکرات ہی ہیں اور ٹھنڈے دل سے اس معاملے کو لینا چاہیے، ری ایکشن بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے جو بھی اہل حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ذمہ داران ان کو بھی صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری قوم کو بھی اللہ اور رسول سے وفاداری کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔